الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد. ناظرین تیسرے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پہلے درس میں ہم نے ثقافت کربلا کے حوالے سے گفتگو کی. عرض ہوا کہ کربلا ایک مکمل ثقافت ہے، ایک مکمل فرہنگ ہے، تمدن ہے، اب جو بھی تعبیر کرے. اور ثقافت کے حوالے سے پہلے بھی اس کی تعریف عرض کر چکے ہیں، یعنی ایک جامعے میں، ایک معاشرے میں جب آپ وارد ہوتے ہیں، اس معاشرے کی جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس معاشرے کے آداب، معاشرے کی روایات، اس معاشرے میں جو رسوم ہے، اس معاشرے میں جو آرٹس اور ہنر ہیں، اس معاشرے کی در حقیقت تعلیمات جو اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ساتھ اس معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کے اعتقادات، ان تماموں کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس معاشرے کی جب آپ ان زاویوں سے اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس معاشرے کی یہ ثقافت ہے. ان کے اعتقادات کس طرح کے ہیں، ان کے ہاں بنیادی جو تعلیمات پائی جاتی ہیں وہ کس طرح کی تعلیمات ہیں، ان کے ہاں جو رسوم روایات پائی جاتی ہیں وہ کس طرح کے رسوم اور کس طرح کی روایات ہیں، ان کے ہاں جو آداب پائے جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کس لیے ہیں. اگر ایک معاشرے میں تعلیمات الہی تعلیمات ہو، وہ بھی وہی تعلیمات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ لے کر آئے ہیں، وہ تعلیمات ہو، اور اس معاشرے کے آداب و رسوم و روایات بھی تمام تر وہ ہو جن کی اجازت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دی ہے، اور اگر اس معاشرے کے اعتقادات، ان کے ہاں جو سوچ پائی جاتی ہیں، وہ بھی وہی ہو جو دین مبین اسلام میں کی جو تفکر ہے وہی تفکر ہو، تو کہیں گے یہ فرہنگ، یہ ثقافت اسلامی ثقافت ہے، اس معاشرے میں اسلامی ثقافت ہے. بس ثقافت کی جو ہم تعریف کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ جس معاشرے کی اسٹڈی کریں، اس معاشرے کا مطالعہ کریں، اس معاشرے میں موجودہ تعلیمات، آداب، رسوم، آرٹس، ہنر وغیرہ، وہ تمام جو پائے جاتے ہیں، جو اس معاشرے کی زندگی کا حصہ ہے، جس پر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے، ان کو اس معاشرے کی ثقافت، اس معاشرے کا فرہنگ اور کہ تمدن کہتے ہیں. اگرچہ فرق ہے تمدن اور فرہنگ میں، ثقافت میں. لذا واقعہ کربلا بھی اپنی جگہ پر بھی خود ایک ثقافت، ایک اسلامی ثقافت. جب ہم اس واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں، اس واقعے میں جو ہمیں اعتقادات ملتے ہیں، تمام تر الہی، اور اس واقعہ کربلا میں ہم ہر زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، تو وہی اسلام ناب محمدی ہے. چونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی بنیاد عزت پر ہے، کہ عزت فقط خدا کی ہے، اور خدا نے مومن کو جو عزت دی ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ اس عزت پر کبھی بھی سودا نہ کرے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیہات من الذل، ذلت کبھی بھی مومن ذلت کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ذلت قبول کرے. جس حد تک ظلم کرنا، کسی کو ذلیل کرنا قبیح ہے، اسی حد میں ذلت قبول کرنا بھی قبیح ہے. خدا نے مومن کو عزت دی ہے، مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنی عزت کی بقا کے لیے وہ لڑے. یہی کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے. خوب کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین سید الشہداء نے جو قربانی دی، اس کی بنیاد ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کہ حق پر عمل نہیں کیا جاتا اور باطل سے لوگ نہیں کرتے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا یہ ہے، کربلا میں تمام تر وہ الہی تعلیمات، اور کربلا کا واقعہ جس معاشرے میں بھی جائے اس معاشرے کو بھی الہی بنا دیتا ہے، خدائی بنا دیتے ہیں. اگر یہ واقعہ اس معاشرے کو اسلامی اور الہی، اس معاشرے کے رسوم، آداب، طرز زندگی، سب کچھ ان کا طرز اسلامی ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ درست ہے کہ ہم کہیں کربلا کا واقعہ ایک مکمل ثقافت، ایک مکمل فرہنگ ہے، ایک مکمل ثقافت اور فرہنگ دینے والا یہ واقعہ ہے کہ ایک معاشرے کو ایک زندگی کا ڈھنگ، زندگی کا طرز سکھا دے. یہ پہلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرے درس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ واقعہ کیوں برپا ہوا، کیوں ہوا، کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، درحال کہ امام حسین سید الشہداء رسول خدا کے نواسے تھے. نہ فقط نواسے، یہ عظیم انسان جس کے متعلق رسول خدا نے جو کچھ فرمایا اور اس کی شخصیت کے حوالے سے مسلمانوں کو جو بتایا، مسلمانوں کو جس حد تک سمجھایا، پھر کیا ہوا کہ یہی مسلمان نہ تو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یہود آئے تھے، نہ مسیحی آئے تھے، بلکہ یہی رسول خدا کے پیروکار تھے. کیا ہوا کہ یہی لوگ جو رسول خدا کے پیروکار تھے، رسول خدا کے ماننے والے تھے، وہ امام حسین سید الشہداء کے قتل میں شریک ہو جائے؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس سوال کے جواب میں بھی عرض ہوا کہ صدر اسلام میں بھی منافقت ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کو ریشہ کن نہ کر سکے. اس کے باوجود کہ اسلامی تعلیمات کی طاقت، اسلامی تعلیمات کا اثر بہت زیادہ ہے اور اسلامی تعلیمات کی تاثیر بیش از حد ہے، یعنی ہر حوالے سے، گہرائی کے حوالے سے، کہ انسان کے دل کو مسخر کر دیتا ہے، لیکن در منافقت پیر بھی رہی. ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو دی، رسول خدا کی رسالت کی گواہی تو دی، لیکن کبھی بھی وہ صدق دل سے مؤمن نہیں تھے. من جملہ جیسے کہ پہلے درس میں، یعنی دوسرے درس میں عرض کر چکے ہیں کہ فتح مکہ میں اکثر اس طرح کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے لیکن صدق دل سے مسلمان نہیں ہوئے. بعد میں ان جیسے لوگوں کو جو سچے مسلمان نہیں تھے، ان کی روحوں میں منافقت تھی، ان کو اسلامی حکومت مل گئی، جس طرح معاویہ تھے. معاویہ خلیفہ دوم کے زمانے سے لے کر شام کے گورنر رہے، سیاہ و سفید کے مالک رہے، اور پھر شام کی سرزمین چونکہ مدینہ سے دور ہونے کی وجہ سے ادھر اسلامی ثقافت کم رنگ تھی، معاویہ نے بھی اسلامی ثقافت کے لیے اصلاً کام نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتا تھا اسلامی ثقافت ہو. اس کی تمام ہمت، اس کا ہم غم یہ تھا کہ معاویہ کی حکومت رہے، چاہے لوگ جاہل ہوں، بے دین ہو، اسلامی ثقافت ہو یا نہ ہو، یعنی جو بھی شام کی سرزمین میں وارد ہوتا تھا ان لوگوں کی تعلیمات، ان لوگوں کا طرز زندگی، سب کچھ وہ در حقیقت دقیق نظر میں اگر ہم کہیں اسلامی نہیں تھا. بس ایک طرف سے یہ لوگ کہ جو اسلامی تفکر سے دور ہوں، دوسری طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں اسلام نے اگرچہ تقویٰ پر بہت زور دیا اور قبیلے سسٹم کو تعارف، جان پہچان کی حد تک قبول کیا، لیکن اس سے بڑھ کر قبیلے کو اسلام نے اہمیت نہیں دی. خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں قبائل اور شعوب قرار دیا، لیکن یہ فقط اور فقط جان پہچاننے کے لیے ہیں. وَإِلَّا مِعْيَار اسلام میں وہ قرب الٰہی ہے، تقویٰ ہے، کرامت، سب معیارات اسلام میں ان کا محور خدا ہے. جو جتنا خدا کے قریب ہے اس حد تک وہ کریم ہے. اس کے باوجود کہ اسلام نے قبیلہ سسٹم کو جان پہچاننے سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی، لیکن عملی طور پر قبیلہ جو سسٹم ہے، شعبی سسٹم نے جڑیں اس حد تک اس کی جڑیں مضبوط تھی کہ تمام ادوار میں اسی سسٹم نے معاملات کو خراب بھی کیا اور در حقیقت جوڑ بھی دیا. اس سسٹم کے نقصانات یہ ہیں اور تھے کہ لوگ وہی بات کرتے ہیں جو اس قبیلے کے سردار جو بات کریں. لذا یہاں پر اگر کوئی قبیلے کے سردار کو خریدے تو نتیجتاً یہ دوسرے قبیلے والے تمام تر افراد، تمام تر لوگ اسی سائڈ میں چلے جاتے ہیں. تیسرا نقطہ وہ ہے ضعف ایمان. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت کے بعد مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوتا گیا، یہ ایک واقعیت ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ محمد و آل محمد کی برگاہ سے در سے دور ہوتے گئے. ایمان کمزور ہوتا گیا. ایمان کی کمزوری سے بعضوں نے بہت زیادہ استفادہ اٹھایا. چودہ نقطہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بصیرت میں کمزوری آئی. اس کی بھی اسباب ہے کہ کیوں لوگوں کی بصیرت کم ہوگی، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. لطائف الطوائف میں یہ واقعہ نقل ہے کہ یزید نے امام زین العابدین علیہ الاف تحیت و ثناء کو کہا کہ آپ کے چچا عباس یعنی عباس بن عبد المطلب وہ بھی آخر عمر میں اندھے تھے. عبد المطلب بھی آخر عمر میں اندھے ہو گئے تھے, عقیل بھی اندھے ہوئے تھے. اور یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس بھی اندھے تھے. تو اب بنی ہاشم اکثر آخر میں بھی بصارت ہوتے ہیں, بھی بصارت کا لفظ استعمال کیا یعنی آنکھوں کی بصیرت, آنکھوں کی بصارت چلی جاتی ہے. ایک طعنہ دینا چاہتے تھے. امام علی زین العابدین علیہ الاف تحیت و ثنا نے جوابن فرمایا کہ ہاں ہماری آنکھوں کی بصارت چلی جاتی ہیں لیکن بنی امیہ کے ہاں ان کے دلوں کی بصیرت چلی جاتی ہے. ہم بھی بصارت ہوتے ہیں اکثر چونکہ نہیں چاہتے تھے کہ زیادہ اس میں الجھے. یہی جواب دینا کہ ٹھیک ہے شاید ہمارے ہاں بھی آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بصارت چلی جاتی ہیں لیکن بصیرت نہیں چلی جاتی. بنی ہاشم کی بصیرت آخر تک رہتی ہیں, خدا کی معرفت آخر تک رہتی ہیں, لیکن بنی امیہ کی بصیرت چلی جاتی ہیں. تو واقعیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت مہم نقطہ ہے کہ اس معاشرے میں اس زمانے میں لوگوں کی بصیرت میں بھی کمی تھی, وہ درست پہچان نہیں کرتے تھے, نہیں پہچانتے تھے. بس یہ چار عامل یہ ایک زمینہ بنے کہ معاویہ جیسے لوگ اس سے استفادہ کریں. وہ چار عامل یہ ہے, ایک لوگوں کی ثقافت کی سطح کم ہونا, ثقافت اسلامی کے نہ ہونے کے برابر. دو قبیلے سسٹم کا ہونا. تین ایمان کا کمزور ہونا. چار شاید بعض لوگ قوی ایمان کے مالک تھے لیکن ان کی بصیرت نہیں رکھتے تھے. بصارت رکھتے تھے, آنکھوں کی نظر ان کی لگتی تھی لیکن دل کی نظریں کمزور پڑ گئی. ان اسباب سے معاویہ نے استفادہ کیا. ایک طرف سے چونکہ لوگ بھی بصیرت تھے, جو بھی بصیرت تھے ان کے لیے معاویہ نے احادیث کے جال سے اس حد تک احادیث کو جال کیا ابو ہریرہ کے ذریعے سے اور دوسروں کے ذریعے سے کہ لوگوں کے رخ کو اسلام سے موڑ دیا. حتی اس حد تک معاویہ جو ظلم کرنا چاہتا تھا یہ لوگ ساتھ موجود تھے, اس کے لیے حدیث بناتے تھے کہ جی یہ سب کچھ تو خدا کر رہا ہے, معاویہ کے اس میں کیا قصور ہے, معاویہ تو خدا کا ایک بندہ ہے, یہ سب کچھ جو کر رہا ہے. اگر رشید حجری جیسے عظیم انسان اور حجر کی طرح یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی قتل ہوئی ہے تو خدا نے کیا. بس لوگ جعل احادیث تاکہ لوگوں کی بھی بصیرتی سے خوب استفادہ اٹھائے. لوگ بھی کہتے تھے ہاں بس جب حدیث میں یہ مطلب آیا ہے تو ہمیں قبول ہے. خوب یہ تو رسول خدا کی حدیث نہیں تھی, یہ جعلیات تھی. ساتھ قرآن کی تفسیر میں جس کو ہم تحریف معنوی کہتے ہیں, قرآن کی آیات کی تفسیر کرنا اس طرح جو وہ چاہتا تھا نہ کہ جو اسلام چاہتا ہے. ساتھ اس زمانے میں اشعاروں سے کہ شعر کا بازار بہت گرم تھا, شعرا کو پیسے دیتے تھے, وہ آتے تھے اور لوگوں کی سوچ کو موڑنے کے لیے، لوگوں کو ایک سمت دینے کے لیے، ایک جہت دینے کے لیے وہ اشعار پڑھتے تھے، لوگ ملزوز ہوتے تھے اور لوگ اس سمت میں جاتے تھے، پھر ان کی باتوں کو دہراتے تھے، شعرا کے شعروں کو یہ دہراتے تھے. اس کے ساتھ قبیلے کے جو سرداران تھے ان کے ضعفی ایمان سے استفادہ اٹھاتے ہوئے ان کو تطمیع کیا، ان کو در حقیقت ہزاروں ہزاروں میں اس زمانے میں سکے ہوتے تھے، دینار وہ دیتے تھے تاکہ وہ معاویہ جو چاہتا ہے اس سمت میں یہ لوگ جائیں، اور ساتھ عام معاشرے میں خوف و ہراس پھیلایا کہ جو بھی معاویہ کے خلاف، معاویہ جو کو چاہتا ہے اس کے برخلاف قدم اٹھائے اس کو قتل کیا جائے گا. بس ایک طرف سے وہ زمین فراہم تھا، اس زمین پر بھی، اس کے فراہم کرنے پر بھی بہت کام ہوا. یہ زمین کیسے فراہم ہوا، کیسے لوگوں کی ثقافتی سطح کمزور ہو گئی، کیسے لوگوں کا ایمان کمزور ہوا، کیسے یہ لوگ بے بصیرت ہوئے، اور کیسے در حقیقت قبائل کی جڑیں مضبوط ہوتے گئی، اس پر بھی بہت کام ہوا. مولا امیر المومنین علیہ علی فتحیت و ثنا نے فرمایا جب اس کو ظاہر خلافت ملی کہ میں یہ ابھی اسلامی حکومت کے باغ دوڑ جو سنبھال رہا ہوں، اس کی خلافت کہیں یا اس کی مدیریت جو سنبھال رہا ہوں، مجھے یہ لوگ، ان کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، ایسے میلے جب رسول خدا ابتدا میں مبعوث ہوئے تھے. یعنی بالکل یہ 25 سالہ دور میں جو کام ہوئے اس کی وجہ سے لوگوں کی فکری سطح، لوگوں کا ایمان، یہ سب کمزور ہوئے. پس اول معاویہ کے زمانے تک در حقیقت وہ زمین فراہم ہوا کہ لوگ پسپائی میں چلے جائیں. معاویہ نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے جعل احادیث، قرآن کی غلط تفسیر، قبائلی سربراہان اور سرداران کو خریدنا، اور عام طور پر ایک تحدید، لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانا، لوگوں کی بھی بصیرت تھی، ان سے در حقیقت استفادہ کیا کہ یزید جیسے شخص کو مسلمانوں پر مسلط کیا. تو یہاں امام حسین سید الشہداء کے لیے فقط ایک ہی راستہ، فقط ایک ہی راستہ رہا، وہ یہی کہ وہ دین کی حفاظت کرے، وہ دین جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے، جس دین میں بصیرت ہے، جس دین میں ایمان کی تقویت ہے، جس دین میں تقویٰ اور معیارات کی بنی، تقویٰ تمام تر معیارات کی بنیاد ہے، خدا تمام کائنات کا محور، تمام تر فیصلوں کا محور، جس دین میں مظلوم کی حمایت ہے، جس دین میں محروموں کی امید ہو، ایسے دین کے لیے جس میں ظلم و ظالم سے نفرت ہو، یہی دین محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے. لیکن ابھی جو عملی طور پر ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ظالم جو کچھ کر رہا ہے اس کی توجیہات ہے. اسی دین میں معاویہ جو کچھ کر رہا ہے نظریے جبر سے اس کے تمام تر افعال اور کردار کی توجیہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے تو خدا کر رہا ہے. لہذا امام حسین سید الشہداء نے دین کی حفاظت کے لیے کمر ہمت باندھ کر کربلا کا رخ کیا. یوں یہ حالات ایسے ناگزیر ہوئے کہ سید الشہداء نے عظیم قربانی پیش کی. یہ دوسرے درس میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے. بس خلاصہ یہ ہوا کہ کربلا کا واقعہ جو رونما ہوا ہے تاریخ میں, اس واقعے کے پیچھے بہت سارے اسباب تھے, اور یہ اسباب صدر اسلام سے لے کر بنیادی وہی منافقت کی بیماری, پھر منافقت کی بیماری کے نتیجے میں دوسرے اسباب کہ ان کے ہاتھوں میں حکومتیں آ گئی, ان کے ہاتھوں میں سب کچھ آیا, جس کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے یہ زمینہ فراہم کیا, لوگوں کے ایمان کو کمزور کیا, اور پھر اس زمینہ جو فراہم ہوا تھا اس سے معاویہ نے استفادہ کیا, تبلیغات کیے, لوگوں کو خریدا, تطمیع کیا, اور ساتھ ساتھ خوف و ہراس پھیلایا تاکہ جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ انجام دے. درست ہے معاویہ نے وہ جو کچھ چاہتا تھا انجام دیا, لیکن اس طرف سے فرزند زہرا امام حسین سید الشہداء نے راہ استقامت کا راستہ اختیار کر کے ان کے تمام تر منصوبوں کو ختم کیا. اس لیے ابھی ہم اس درس میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کربلا بقائے اسلام کا واحد راستہ ہے, کربلا کی وجہ سے اسلام باقی رہا. انشاءاللہ ہم اس درس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے کربلا کا واقعہ اسلام کی بقا کا سبب بنا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عظیم واقعہ کس طرح واقع ہوا, کیفیت وقوع کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بے نظیر ہے. تاریخ بشریت میں کوئی واقعہ جس کی کیفیت یہ ہو, جس میں شش ماہ علی اصغر بھی قربانی دیں, ایک دفعہ تو دشمن حملہ کرے چھوٹوں کو بھی قتل کرے, بڑوں کو بھی قتل کرے, مرد و زن کو قتل کرے, یہ اور چیز ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے شش ماہ کو خود لے جائے راہ خدا میں اسلام کی حفاظت کے لیے, اس کی قربانی دے. تاریخ میں ایسا نہیں ملتا. ہاں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ مثلا دشمنوں نے حملہ کیا ہو اور گھر میں چھوٹے بچے بڑوں سب کو ذبح کیا ہو, قتل کیا ہو. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں داعش نے کتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا, یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ خود اسلام کی حفاظت کے لیے ایک انسان, ایک عظیم انسان اپنے شش ماہ فرزند کو بھی قربان کرے, قربانی کے لیے پیش کرے, اسلام کی حفاظت کے لیے, یہ کہیں نہیں ملتا. اپنے اہل و عیال کو بھی اسلام کی حفاظت کے لیے اس کے اسیر پر راضی ہو جائیں, اسی طرح سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو, خود یہ سب قربانی پیش کریں, اور پھر اس قربانی پیش کرنے میں بھی اس کے چہرے پر غم کے اثر نہ ہو, بلکہ جیسے جنگ میں شدت آتی تھی, روایات میں ہے کہ امام حسین سید الشہداء اور امام حسین کے بعض اصحابوں کے جو چہرے تھے ان کا رنگ, نہ یہ کہ ان پر غم آتا تھا, اور خوش ہوتے تھے, ان میں اور نورانیت آتی تھی, ان کے چہروں میں نورانیت آتی تھی. تو دوسرے اصحاب بوافا کہتے تھے امام حسین کو تو دیکھو, اس جنگ کی شدت میں اس کا چہرہ اور بھی نورانی ہوتا ہے, یہ ان کے بعض اصحاب کو تو دیکھو, ان کا چہرہ اور بھی نورانی ہوتا ہے, غم کے اثر ان کے چہروں میں نہیں ہے, جبکہ راہ خدا میں قربانی دے رہے ہیں, ان کے بچے قربان ہوئے, سب کچھ قربان کیا. تب امام حسین سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا, یا بن الکرام فما الموت الا قنطرہ, اے فرزندان کرامت، موت فقط ایک پل ہے تمہیں خدا تک لے جانے کے لیے. خوف و خراس موت سے نہیں ہے، خدا کے راستے میں لڑنا ہے خدا کے دین کی حفاظت کے لیے. پس اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعاً وہ اس کی کیفیت کے حوالے سے بھی بے نظیر ہے، اصلاً اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. مصیبت کا عظیم ہونا اس حوالے سے بھی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے، اب تاریخ بشریت مطالعہ کریں، جس میں اس حد تک عظیم مصیبت آ جائے. رسول خدا کا نواسا شہید ہو اور رسول خدا کی نواسی آ جائے اپنے بھائی کے جنازے پر، لاش پر، دین خدا کے لیے اپنے بھائی کا لاش اٹھائے اور کہے پروردگار تیری برگاہ میں یہ بہت کم ہے. اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں یہ عظیم مصیبت، ان کے عظیم حوصلے، ساتھ اور حوالے سے بھی بے نظیر ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس واقعے کی. وہ ابھی تک 1400 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک بالکل یہ واقعہ جیسے کہ اسی سال یہ ہوا ہے، لوگ کس طرح مناتے ہیں، منانے کے حوالے سے بھی، عشق و محبت کے حوالے سے بھی، انسانیت کی جو محبت ہے، غیور لوگوں کی جو محبت ہے، الہی لوگوں کی جو محبت ہے، اس حوالے سے بھی یہ بے نظیر ہے. اس کے علاوہ اس واقعے کے اجتماعی آثار، کہ جب بھی کسی پر جس نے بھی طاغوت کے مقابلے میں قد علم کیا ہے، میدان میں آیا ہے اس نے، اور یا اور در حقیقت کوئی تحریک کسی نے چلائی ہے، تو اپنے لیے اسی عظیم واقعے کو سرلوح قرار دیا ہے، چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کوئی اور فرقے سے جس کا تعلق ہے. ان جیسے موقعوں پر وہ بے ساختہ اس کے زبان سے اس عظیم واقعے کی تعریف اور اس سے تأسی، اس کی پیروی کے الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں. بس لہذا اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اجتماعی اس کے جو آثار ہے، ان تمام حوالے سے یہ واقعہ بے نظیر اور بے مانند ہے. اگر یہ واقعہ ہر حوالے سے بے مانند ہے اور اس طرف سے حالات ایسے آئے کہ جہاں پر اسلام نبودی کی طرف جا رہا تھا، اسلامی حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی کہ جو اصلاً جن کا اسلام پر کوئی باور نہیں تھا بلکہ مخالف تھے، یہاں امام حسین نے ایسا واقعہ، ایسی قربانی دی کہ جس کا نتیجہ اسلام کی حفاظت کی صورت میں نکلا. وہ اسلام جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے، وہ فقط نماز نہیں تھی، فقط روزہ نہیں تھا، فقط زکوٰۃ، صوم و زکوٰۃ یہ چیزیں نہیں تھی. اس اسلام کی روح استقلال، عزت، سربلندی، بھائی چارہ، محبت، حق کی بات کرنا، باطل سے نفرت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، ظلم و استکبار سے نفرت کرنا، اس کی بنیادیں تھیں. ہاں، جس میں نماز، روزہ، عبادات، یہ جتنی بھی ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی ترقی میں اور اضافہ ہوتا ہے، خدا کے قریب اور انسان ہو جاتا ہے. لیکن اسلام فقط عبادات نہیں ہے، نہ اسلام خلاصہ ہوتا ہے عبادات میں، بلکہ اسلام در حقیقت ان فطریات کا نام ہے جس کی بنیادی یہ ہے کہ جس میں انسان کی عزت، انسان کا استقلال، انسان کفر و استکبار سے مرغوب نہ ہو۔ لہذا سید و شہداء نے کربلا کے واقعے میں عزت کی بات کی ہے، حق کی بات کی ہے کہ اسلامی معاشرے کو ذلت کی طرف لے جا رہے ہیں، اسلامی معاشرے کو باطل کی طرف لے جا رہے ہیں، اسلامی معاشرے کو یہ لوگ نابود کر رہے ہیں۔ کوئی ہو جو اسلام کی یہ بنیادوں کی دوبارہ سے تعمیر کرے۔ امام حسین سید و شہداء نے اس قربانی سے در حقیقت اس کی تعمیر کی۔ ابھی تک جب ہم یہ واقعہ منا رہے ہیں، یعنی اس میں عزت کی بات ہے، استقلال کی بات ہے، کفر و استکبار، باطل قوتوں سے لڑنے کی بات ہے، حق و حقانیت کی بات ہے، یہی وہ بنیادی اصول ہے، بھائی چارے کی بات ہے، محبت کی بات ہے، آپس میں محبت ہو، یہی اسلامی اصول تھے، رحما بینہم، اشداء علی الکفار، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یہی وہ اصول تھے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ بس اگر یہ اصول تھے کربلا کے واقعے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہی لوگ جن میں جذبہ آیا، مسلمانوں میں وہ شعور پیدا ہوا، اور وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہی مدینے والے لوگ پھر وہی یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ بس ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ اس عظیم واقعے کی وجہ سے درسگاہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اسلام کی حفاظت کا درس، اور اس واقعے نے اسلام کو محفوظ کیا۔ اسی پر ہی یہ درس ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وسلم۔